기도로 빠지고 있는 것 같아요. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی معطا کریں اپنی زبان کو درود محمد والے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ثم الصلاة والسلام على البشير النذير وسراج المنير أطهر السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لعن الله على أعداء الحسين أما بعد فقد قال الحكيم في الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد اگر زحمت نہ سمجھیں تو تھوڑا درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو زحمت نہ ہو درود پڑھ لیجیے محمد والے دست علی میں آگے مچلتی تھی ذوالفقار. آج کے مسدس کے فقط تین شعر ذوالفقار کے حوالے سے, لیکن تھوڑا تھوڑا آپ بھی محبت کا ثبوت دیں گے تو کچھ عرض کر پاؤں گا. دست علی میں آگے مچلتی تھی ذوالفقار, شعلے ستمگروں پہ اگلتی تھی ذوالفقار. میدان میں اپنا رنگ, میدان میں اپنا رنگ بدلتی تھی ذوالفقار, نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی ذوالفقار. دست علی میں آ کے مچلتی تھی ذوالفقار, شعلے ستمگروں پہ اگلتی تھی ذوالفقار. میدان میں اپنا رنگ بدلتی تھی ذوالفقار, نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی ذوالفقار. عنوان تھی جو اہل وفا کے سکون کا, دھبا نہیں تھا اس پہ غریبوں کے خون کا. عنوان تھی جو اہل وفا کے سکون کا, دھبا نہیں تھا اس پہ غریبوں کے خون کا. توجہ چاہتا ہوں. گھر میں علی کے آئی تھی ایمان کی طرح, گھر میں علی کے آئی تھی ایمان کی طرح, دشمن پہ تھی نگاہ نگہبان کی طرح, اتری تھی آسمان سے قرآن کی طرح, اتری تھی درود پڑھ لیجیے محمد والا. اتری تھی آسمان سے قرآن کی طرح, شامل تھی اہل بیت میں سلمان کی طرح, عصمت کی بارگاہ میں لب کھولنے لگی, فولاد کی زبان تھی مگر بولنے لگی, فولاد کی زبان تھی مگر بولنے لگی. اور یہ آخری مسدس کے چھ مصرے ہیں. دن کو علی کے ہاتھ میں رہتی تھی شعلہ رو, راتوں کو اٹھ کے دھوتی تھی جب فاطمہ لہو, عصمت کی بارگاہ میں پھر ہو کے باوضو, کرتی تھی جب بنت پیمبر سے گفتگو, تھی رازدار جنگ اکیلی بطول کی, تلوار تھی علی کی سہیلی بطول کی. اکیلی بطول کی تلوار تھی علی کی سہیلی بطول کی. میرے دوست اور میرے بزرگو, ارشاد رب العزت ہو رہا ہے, مرج البحرین یلتقیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دو سمندر ہیں, یہ دو سمندر جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو یہ اتنا حسین منظر ہے. پروردگار اپنی نعمتیں جتلا رہا ہے, اے انسان تو پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے. یخرجو منہما اللؤلؤ والمرجان, جب یہ دو سمندروں کا ملاپ ہوتا ہے تو ان دو سمندروں کے ملاپ سے پروردگار عالم یخرجو منہما, ان دونوں سے خارج کرتا ہے لؤلؤ اور مرجان کو. پھر پروردگار کی آواز آتی ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان. پوچھا گیا معصوم سے, اے آقا اے مولا, یہ دو سمندر کون سے ہیں جس پہ پروردگار عالم اپنی نعمت جتلا رہا ہے؟ یہ دو در کیسے در ہیں؟ یہ لؤلؤ اور مرجان کسے کہتے ہیں؟ تو معصوم فرماتے ہیں, یہ دو سمندر کوئی عام سمندر نہیں ہے, ایک
ایک سمندر کو بحر علی کہتے ہیں، ایک سمندر کو حضرت زہرا کہتے ہیں، یہ ہیں دو سمندر، جب ان کا ملاپ ہوتا ہے تو پروردگار کی آواز آتی ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اس سے لؤلؤ نکلتے ہیں، ان سے مرجان نکلتے ہیں۔ پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ، لؤلؤ سے کیا مراد ہے، مرجان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا لؤلؤ سے مراد امام حسن مجتبی ہے، اور مرجان سے مراد ہمارے آقا اور مولا حسین سید الشہداء ہے۔ پھر میرے آقا اور مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار فرماتے ہیں، یہ دو ایسے گوہر ہیں، یہ دو ایسے نایاب موتی ہیں جو بشریت کو پروردگار عالم نے عطا کر کے اتنی بڑی نعمتیں دینے کے بعد فرمایا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ عزیزان محترم، چونکہ آج کی مجلس دو مناسبتیں رکھتی ہے، ایک رحلت سرور کائنات، یا یوں کہوں لولا قلما خلقت الافلاک، اور ایک شہادت امام مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دو بہت ہی عظیم مناسبتیں آج کی رات کو حاصل ہیں، لہذا میں نے کوشش کی ہے انہیں دو مناسبتوں کو یوں تقسیم کیا جائے کہ جو گفتگو ہو وہ امام مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہو، اور جو مسائل پڑھے جائیں وہ سرور کائنات کے حوالے سے پڑھے جائیں، چونکہ رسول اللہ کے آج شبیہ تابوت بھی برآمد ہونا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا اور مولا حسن مجتبی کا بچپنا ہے، درود پڑھ لیجئے، فقط سیرت کا ایک پہلو اٹھانا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے اصحاب رسول اللہ کے تھے، بہت قابل احترام، ہم کسی کے بارے میں کسی قسم کے کومنٹس نہیں دیتے، جن کا جیسا کردار تھا پروردگار اس کو اس کے کردار کے مطابق جزا بھی دے گا، سزا بھی دے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بعض ایسے تھے بڑے بڑے بزرگ، تاریخ کہتی ہے کہ ساری زندگی قرآن حفظ نہیں کر سکے، کوشش کرتے رہے لیکن قرآن مجید حفظ نہیں کر سکے۔ میرے آقا اور مولا حسن مصطفیٰ کا بچپنا ہے، توجہ چاہتا ہوں، بچپنا ہے، مسجد النبوی میں ہر روز تشریف لے جاتے ہیں، قرآن مجید کی آئے مجیدہ نازل ہوئی، جیسے سرور کائنات کی زبان اطہر سے جملے سنے قرآن کے، فوراً بھاگ کے گئے گھر میں، اپنی ماں کو کہتے ہیں، اما زہرا آج قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ماں پوچھتی، میرے لال بتاؤ کون سی آیتیں؟ وہ ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے جب امیر المومنین مسجد سے آتے تھے، اور آ کے فرماتے تھے، زہرا آج قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، فرماتی ہاں، اور آگے سے حضرت زہرا پڑھنا شروع ہو جاتی۔ تو مولا حیرانگی سے پوچھتے، اے شہزادی، یہ ابھی تو یہ تھوڑی دیر پہلے آیات نازل ہوئی، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو شہزادی فرماتی، میرے لال حسن مجتبی نے فوری طور پر وہ آیات میرے سامنے تلاوت کی ہیں، اور مجھے فوراً حفظ ہو گئی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ بچپنا ہے ایک معصوم کا کہ قرآن نازل ہوتا ہے قلب مطہر رسول اللہ پہ، لیکن صادر ہوتا ہے زبان اطہر حسن مجتبی سے۔ ہمارے مولا نے فرمایا، اچھا ہمارے لال کی زبان مبارک سے قرآن کتنا پیارا پڑھتا ہوگا مجتبی، فرمایا ایک دن میں بھی ذرا چیک کروں، توجہ ہے یا نہیں ہے، ذرا میں بھی دیکھوں میرا بیٹا قرآن کیسے تلاوت کرتا ہے۔ بس ایک دن ایسا ہوا، روایات کہتی ہیں قرآن کی آیات نازل ہوئی، سنا، ادھر امام مجتبیٰ اٹھے، امام مجتبیٰ کے اٹھنے سے پہلے ہمارے آقا اور مولا حضرت امیر گھر میں آئے، پردے کی اوٹ میں کھڑے ہیں، اتنے میں آئے امام مجتبیٰ، آ کے ان آیات کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، زبان لڑکھڑانے لگ گئی، زبان میں لڑکھڑاہٹ آئی، قلب میں اضطراب آیا۔ فرماتی ہیں شہزادی، میرے لال، آج تک آپ کی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہیں آئی، آپ کے قلب میں اضطراب نہیں آیا، آج کیا وجہ ہو گئی؟ فرماتے ہیں یہ اضطراب قلب کا، یہ بغیر اس وجہ کے نہیں ہو سکتا کہ میرے بابا علی یہاں پر موجود ہوں، چونکہ اگر حسن کے زبان میں لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے یا قلب میں اضطراب آتا ہے تو فقط میرے بابا علی کی وجہ سے، باقی دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس سے حسن مصطفیٰ کی زبان میں لڑکھڑاہٹ آ جائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ہیں امام معصوم، ان کی زندگی عجیب زندگی ہے، مظلومیت سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ میرے آقا اور مولا نے کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم باب جس پہ کئی لوگوں نے گفتگو کی ہے، وہ ہے صلح امام حسن۔ توجہ چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج سے چار جو مجالس باقی ہیں آج سمیت، وہ امام مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دیکھیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور مین جو اس میں کاریکٹر ہے، جو ہماری گفتگو کا مین حصہ ہوگا، وہ سلنامے کی تفسیر ہوگا، چونکہ ہمارے بچوں کو، جوانوں کو، پہلی تو بات یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے، ایک اجمالی سا خاکہ ہے کہ ایسے صلح ہوئی تھی، شرائط بھی تھیں، اب ان شرائط میں کیا لکھا گیا تھا کوئی معلوم نہیں۔ بابا دیکھیے، جہاں سندھ تاس معاہدہ ہوتا ہے، بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، بچے امتحان دیتے ہیں، دنیا میں کسی جگہ کوئی معاہدہ ہوتا ہے اسے پڑھا جاتا ہے، اسے یاد کیا جاتا ہے، اس کے تجزیہ اور تحلیل کی جاتی ہے، اس پہ کمنٹس دیے جاتے ہیں، اور ہر شخص کو جو صاحب علم ہوتا ہے، اگر اس کے علم کو آزمایا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ فلاں معاہدہ کس نے کس کے ساتھ کیا، اس معاہدے میں کون کون سی باتیں تھیں۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے آقا اور امام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاہدہ کیا، افسوس کی بات یہ ہے ان شرائط اور اس معاہدے کے اوپر ایک کتاب بھی نہیں لکھی گئی، نہ فارسی میں، نہ عربی میں، نہ اردو میں۔ دنیا کے معاہدے تو قابل تفسیر ہیں، کیا ہمارے آقا اور مولا امام مصطفیٰ کا معاہدہ قابل تفسیر نہیں ہے؟ یقیناً ہے، لیکن کون سے حالات پیش آئے کہ جن کی بدولت امام مصطفیٰ مجبور ہو گئے، یا نہ کہوں مجبور کا کلمہ میرے آقا اور مولا کی شان میں درست نہیں ہے، امام مجبور کبھی نہیں ہوتا، امام کی حکمت عملی ہوتی ہے، اگر ایک کامیاب نہ ہوئی تو اس کے بعد دوسری حکمت عملی پہ عمل کرتے ہیں۔ صلح جنگ کی طرح اسلام کی حکمت عملی کا نام ہے، اگر کوئی صلح کو برا سمجھتا ہے تو وہ صلح حدیبیہ کا زرعی باب سیرت رسول سے نکال لے، رسول اللہ کی 13 سال کی مکی زندگی سیرت رسول اللہ سے نکال دے اور سن، اگر جنگ نہ کرنے کو کہتے ہیں تو امیر المومنین کے 25 سال کا دور جسے سکوت کا دور کہا جاتا ہے اسے مولا کی سیرت طیبہ سے نکال کر آپ ایک سائٹ پہ رکھ دیجئے۔ کیوں؟ سن بری چیز نہیں ہے بلکہ دوسری حکمت عملی کو صلح کہتے ہیں۔ پہلے نمبر کی حکمت عملی جنگ ہے۔ جب کوئی کمانڈر ہوتا ہے، جب کوئی جرنیل ہوتا ہے، جنگ کے لیے جاتا ہے تو مختلف آپشنز پہ غور کرتا ہے۔ پہلا آپشن، پہلی حکمت عملی یہ ہے، اگر یہاں پر کوئی مسائل پیش آئے، یہاں پر اپنوں نے بے وفائی کی، یہاں پر اسلحہ کام نہ آ سکا، افرادی قوت نے کام نہ کیا، تو پھر ایسے نہیں کہ شکست نہیں، اس کے بعد دوسری حکمت عملی ہونی چاہیے، دوسری کے بعد تیسری اسٹریٹجی ہونی چاہیے، تیسری کے بعد چوتھی اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ جرنیل کبھی ہار مانتے نہیں ہیں، کبھی کسی کے سامنے تسلیم نہیں ہوتے، اور میرے آقا اور مولا نے جو صلح کی وہ بتا رہی ہے کہ دیکھو ہم بھی تم دنیا کے جرنیل ہو گئے۔ دنیا میں آج تک دو قسم کی جنگیں لڑی جاتی ہیں، ایک ارتھ وار ہوتی ہے جو زمین پہ لڑی جاتی ہے، ایک وار ٹیبل وار ہوتی ہے۔ اگر آپ جائیے بڑے بڑے سکالرز کے پاس کہ کون سی وار سب سے زیادہ مشکل ہے، وہ کہے گا ٹیبل وار سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اسلام کو آج اگر جتنا بھی نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ اس ٹیبل وار کی وجہ سے پہنچ رہا ہے۔ جب میرے آقا اور مولا امام مصطفیٰ نے دیکھا کہ اپنے ساتھ چھوڑ چکے، پہلی حکمت عملی نہیں ہو سکتی، تو اس کے بعد دوسری حکمت عملی اختیار کی، اور ٹیبل وار میں شکست فاش دی۔
بر محمد والے محمد صلوات۔
ذرا حالات کو دیکھتے ہیں، وہ حالات کیسے ہیں؟ ذرا عام روٹین سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں، حالات کو دیکھتے ہیں، حالات کیسے تھے میرے آقا اور مولا کے؟ مولا کو خبر ہوئی 1,10,000 کا لشکر امیر شام لے کے چل پڑا کوفے کی طرف۔ میرے آقا اور مولا امام مصطفیٰ مسجد کوفہ میں آئے، آکے مولا نے خطبہ دیا۔ یا ذرا آپ خود ذرا تصور میں دیکھیے، خطیب منبر سلونی کا جانشین خطبہ دے رہا ہو، خطیب نہج البلاغہ کا جانشین اس کا لخت جگر خطبہ دے رہا ہو، لیکن آگے پتھر دل بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے آقا اور مولا ابھارتے رہے، اٹھو غیرت دلاتے رہے، لیکن تاریخ کہتی ہے 4,000 سے زیادہ لوگ نہیں نکلے۔ کوفہ کی اس وقت آبادی تقریباً 5.5 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ 5.5 لاکھ میں سے 4,000 افراد نکلے، جبکہ دشمن 1,10,000 کی فورس کے ساتھ آ رہا ہے۔ میرے آقا اور مولا نے بہت کوشش کی، ناراض ہو کے فرمایا نہیں 4,000 کے ساتھ جاؤں گا۔ نکلے باہر، پہلا قیام تھا نخیلہ میں، نخیلہ میں جا کے پڑاؤ کیا، مختلف قبائل کی طرف نمائندے بھیجے، ایک مرتبہ پھر کوفہ کی طرف نمائندے بھیجے، لیکن خدا کی قسم مظلومیت امام مصطفیٰ کو سنیے، ایک شخص بھی میرے مولا کے پاس نہیں آیا۔ 10 دن قیام کرنے کے بعد پھر آپ کوفہ آ گئے، اپنے اصحاب سے فرمایا دوبارہ تحریک شروع کرو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ذرا اس سینس میں اس گفتگو کو سنیں کہ منبر خلافت امام مصطفیٰ کے پاس ہے، جو باغی ہے اس کی فورس ہے 1,10,000، اور جو واقعاً منبر رسول کا حقدار ہے، باقاعدہ طور پر جلوہ افروز ہے، اس کے پاس ہے 4,000۔ کیسے جنگ کرے؟ مولا نے پھر اپنے اصحاب کو بھیجا، خود بھی خطبے دیے، تاریخ کہتی ہے چوکوں پہ جا کر خطبے دیے امام مصطفیٰ نے. نتیجے میں 90,000 جمع ہو گئے. اتنی محنت کے بعد 90,000 کا لشکر جمع ہوا، اور آپ اس لشکر کو لے کر جا رہے ہیں. لیکن لشکر کیسا تھا؟ جناب شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ نے الارشاد میں وہ فرماتے ہیں اس لشکر کے 4 اقسام پر مشتمل یہ لشکر تھا. کتنی؟ 4 اقسام پر مشتمل. لشکر کا ایک حصہ شیعان علی ابن ابی طالب پر مشتمل تھا، لشکر کا دوسرا حصہ وہ تھا جنہیں خوارج کہا جاتا ہے، جو محبت علی میں لڑنے نہیں آئے تھے بلکہ بغض امیر شام میں لڑنے آئے تھے. لشکر کا تیسرا حصہ نیوٹرل طبقہ تھا، بڑی معذرت کے ساتھ. نیوٹرل طبقہ کسے کہتے ہیں؟ جن کے نزدیک امام مصطفیٰ آئے ممبر خلافت پہ یا امیر شام آئے، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، جو آ جائے. نیوٹرل طبقہ، یہ نیوٹرل طبقہ ہر دور میں ہر معصوم کی مظلومیت کا موجب یہ نیوٹرل طبقہ رہا ہے، چونکہ اپنے آپ کو آج تک وہ ڈیفائن نہیں کر سکا. نتیجے میں جہاں سے اس نے دیکھا، آج اس کا زور ہے اس کے ساتھ ہو گیا، کل اس کا زور ہے اس کے ساتھ ہو گیا. یہ نیوٹرل طبقہ سب سے خطرناک طبقہ تھا. یہ تیسری اقسام قسم پر مشتمل. اور چوتھی قسم لشکر کی، مولا فرماتے ہیں چوتھی قسم سرداروں کی تھی، چونکہ قبائلی سسٹم تھا. سردار نے جب کہا جائیں گے، اس کا سارا قبیلہ اس کے ساتھ آ جاتا تھا، لہذا سرداری سسٹم پر مشتمل یہ فورس بھی وہاں پر. پس 4 اقسام پر مشتمل فورس تھی امام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. مولا نکل پڑے، دشمن کی گہری نظر ہے. کبھی بھی یہ مت سوچا کیجئے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک پیغام ہے اس جگہ سے. پیغام کیا ہے؟ کہ کبھی غفلت میں مت رہیں کہ ہمیں دشمن سے کوئی کام نہیں. ہاں، آپ کو دشمن سے کوئی کام نہیں، آپ غفلت میں ہیں، دشمن کو بھی آپ سے کوئی کام نہیں. دشمن پلانی میں، دشمن میں مولا کے لشکر کے ایک ایک حصے پہ کام کیا. توجہ چاہتا ہوں، ایسے امام مبین تنہا نہیں ہو گئے. ایسے امام مبین کو یہ صورتحال پیش نہیں آئی، خود مولا حتیٰ زخمی ہو گئے تھے. ذرا ایکسٹرنل صورتحال، ممالک کی صورتحال دیکھیے، باہر عالم اسلام کے باہر. تاریخ کہتی ہے روم شرقی نے 3,00,000 کا لشکر اکٹھا کیا اور بارڈر پر منتظر تھا، لیکن عالم اسلام سے ڈرتا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ یہ دونوں فورسیں آپس میں لڑیں گی، اسلام کی طاقت پاش پاش ہو جائے گی، میں ان کے اوپر حملہ کر کے سب کو ختم کر دوں گا. دلیل کیا ہے کہ یہ بات ایسے تھی؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب یہ صلح نامہ ہو گیا تو امیر شام نے 10,00,000 دینار کے عوض یہ اس کو دیا کہ آپ ہمارے اوپر حملہ نہ کریں، ہم آپ کو سالانہ 10,00,000 دینار دیا کریں گے. تاریخ میں موجود ہے. لہذا باہر سے جو عالم اسلام کے اوپر جو لشکر کشی ہونی تھی، وہ بھی ایک بہت ہی اہمیت کا حامل مسئلہ تھا، لیکن دشمن بیٹھا نہیں ہے. دشمن مسلسل میرے آقا اور مولا کے لشکر کے ایک ایک حصے پہ کام کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے لشکروں کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک قلب لشکر ہوتا ہے، ایک میمنہ ہوتا ہے، ایک میسرہ ہوتا ہے. سب سے اہم مصاق قلب ہوتا ہے. میرے آقا اور مولا امام مجتبی نے عبیداللہ ابن عباس کو, دو بھائی تھے, ایک عبداللہ ابن عباس ایک عبیداللہ ابن عباس, اس عبیداللہ ابن عباس کے دو جوان بیٹوں کو امیر شام کے وزیر بسر ابن ارطاد نے بہت ہی مسلح کر کے شہید کیا تھا, ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے. لہذا یہ انتہائی بغض اور انعاد رکھتا تھا چونکہ اس کے جوان بیٹوں کا قاتل ہے. مولا نے اس کو قلب لشکر کا سردار بنایا. توجہ چاہتا ہوں, دیکھیے حالات کیا ہیں, کتنی مشکل سے مولا نے فوج اکٹھی کی اور ایسے بندے کو سلیکٹ کیا کہ جاؤ جا کے آپ نے حملہ کرنا ہے, قلب کا سردار اس کو بنایا. لیکن کیا ہو گیا آزادارو, ایک رات میں 10 لاکھ درہم یا دینار پہ بک گیا, 8,000 کی فوج بھی لے گیا. اس کا لشکر, یہ جو قلب لشکر تھا, کتنے پر مشتمل, 12,000 کا کل لشکر تھا. مولا نے اسے 12,000 کا لشکر دیا, 10 لاکھ پہ بکا, 8,000 فوجی بھی ساتھ لے گئے. جو سردار تھے, سرداروں کو اس نے خطوط لکھے کہ میں تمہیں پوسٹیں دوں گا, میں تمہیں بڑی بڑی وزارتیں دوں گا, میں تمہیں اتنے انعامات اور اکرامات سے نوازوں گا. جب اس نے وہ سرداروں کو لالچیں دیں, چونکہ جو سرداری سسٹم کے تحت آئی تھی فورس, سرداروں نے خط لکھا, توجہ چاہتا ہوں مظلومیت کا نقطہ سنیے, سرداروں نے خط لکھا کہتے ہیں اگر آپ ہمیں یہ دیں گے, ہمیں حکم کریں, ہم امام مصطفیٰ کو ہاتھ باندھ کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس نے کیا کیا, اس نے وہی خط اٹھا کے انہی سرداروں کے دوبارہ امام مصطفیٰ کو پارسل کیے, کہا ان کے سہارے میرے مقابلے میں لڑنے آیا ہے. اللہ اکبر, نفسیاتی کیفیت اس لشکر کی کیا ہوگی جس کے سردار اس طرح سے بک جائیں. ایک حصے کو اس طرح سے اس نے نشانہ بنایا. تیسرا حصہ جو بہت خطرناک تھا, جو واقعاً اسے لڑنے کے لیے آئے تھے, وہ خوارج سے, جو محبت علی کی بجائے بغض امیر شام میں لڑنے کے لیے آئے تھے, توجہ چاہتا ہوں, اس کے لیے اس نے علیحدہ سے پلاننگ کی. اور اس کی پلاننگ میں یہ تھا, اس نے بڑے بڑے محترم چہروں کو بھیجا امام سے مذاکرات کرنے کے لیے, جن کا ظاہر بہت اچھا اور مقدس تھا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ایک جملہ یہاں پہ سن لیجئے, جب بھی کوئی قومی معاملات آتے ہیں کہیں پر بھی ہوں, تو بعض ایسے لوگ آتے ہیں جن کے ظاہر بڑے اچھے ہوتے ہیں اور وہ ملتوں کو ڈبونے والے وہی لوگ ہوتے ہیں. وہاں پر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ظاہر تو اس کا اچھا ہے, دیکھو کس خیمے سے آ رہا ہے, کیا خیمہ امام مصطفیٰ سے آیا یا خیمہ امیر شام سے آ رہا ہے. وہاں پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, جن کے ظاہر بڑے اچھے, مذہبی, بہت بڑے بڑے نام, وہ آئے مولا سے مذاکرات کرنے, ایک مشن لے کر آئے. مولا سے مذاکرات کیے خیمے میں, خیمے سے نکلے, نکل کے لشکر میں چل رہے ہیں اپنی پلاننگ کے مطابق, اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں پروردگار عالم نے امت محمدیہ کو خون اور فتنے سے بچا لیا, اگر امام مصطفیٰ نہ ہوتے, توجہ چاہتا ہوں, اگر امام مصطفیٰ نہ ہوتے تو امت محمدیہ کا یہاں پر خون گھٹنوں تک آتا. دوسرا کہتا ہے کیا ہو گیا, کہتا ہے امام مصطفیٰ نے صلح کی درخواست کی ہے, اور امام مصطفیٰ نے اس درخواست سے امت محمدیہ کا خون بچا لیا. میرے دوستو, یہ باتیں جب لشکر کے اس حصے نے سنی جو آئے تھے بغض امیر شام میں لڑنے کے لیے,
وہ اتنے تب گئے کہ انہوں نے میرے آقا اور مولا امام مصطفیٰ پہ حملہ کر دیا.
مولا یمن سے صحابات جا رہے تھے، درمیان میں بیٹھ کے حملہ کیا، ہمارے آقا اور مولا کی ران مبارک زخمی ہو گئی. عزادارو حالت کیا تھی؟ خدا کی قسم سن سکتے ہیں جملہ، بڑا عجیب جملہ ہے. خیمہ حسین بعد میں لٹا، خیمہ امام مصطفیٰ کو پہلے لوٹا گیا. کس انداز سے لوٹا گیا؟ یہ ملعون آئے آگے، انہوں نے لوٹنا شروع کیا. ان ملعونوں کا ایک سردار ہے، خدا کی قسم بڑی جسارت کی اس نے، نقل کفر کفر نہ باشد، کہتا ہے السلام علیکم یا مذل المسلمین. خدا لعنت کرے اس ملعون پہ، کہتا ہے اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے رسوا کرنے والے تیرے اوپر سلام. خیمہ لوٹا، اتنا لوٹا، تاریخ کہتی ہے، علامہ عسکری کے جملے ہیں، تاریخ کہتی ہے مولا اس وقت جب یہ لوٹ رہے تھے، مولا جا نماز پہ نماز پڑھ رہے تھے، ان ملعونوں نے اتنا انتظار نہیں کیا اس جا نماز کو لوٹنے کے لیے کہ مولا نماز ختم کر لیں، نماز کی حالت میں نیچے سے جا نماز کھینچ کے لوٹ کے لے گئے. جو نیوٹرل طبقہ تھا، جب انہوں نے دیکھا نا عزادارو کہ بلڑا ادھر بھاری ہو گیا، مولا کو چھوڑ کے چلے گئے. 90,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، 4,000 کا لشکر بچے. بس میرے دوستو، میرے بزرگو، انشاءاللہ کل مزید اس پہ گفتگو ہوگی. دو زخم رسول اللہ کے سینے میں ایسے لگے، رسول رحمت رسول رعفت، جس نے ہمیشہ لوگوں کو اپنے پاس بٹھایا تھا، کہا میری نظروں سے ہٹ جاؤ. دو زخم لگے، ایک زخم کیسا؟ پہلا زخم یہ، رسول اللہ فرماتے ہیں سب مسلمانوں پر واجب ہے جاؤ روم کی طرف، جو اسامہ کا لشکر بھیج رہا ہوں اس میں شرکت کرو. رسول اللہ بھیجتے تھے، مسلمان نہیں جاتے. اتنی تاکید کے باوجود نافرمانی، خدا کی قسم اتنا گہرا گھاؤ تھا یہ زخم تھا رسول اللہ کے سینے میں. تاریخ کہتی ہے ایسی حالت تھی جس حالت میں انسان اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتا، اتنا بیماری کی ایسی حالت تھی. لیکن جب پتا چلا نا کہ مسلمانوں کو میں بھیجتا ہوں جاتے نہیں ہیں، آئے مسجد النبی میں، ممبر رسول اللہ اپنے ممبر پہ بیٹھے، اور اصحاب نے پکڑا ہوا تھا، انہیں خطاب کر کے فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا اس شخص پہ، اور پھر فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو نہ جائے اسامہ کے لشکر کے ساتھ. لیکن چلے گئے نہیں، یہ ایک گھاؤ تھا. دوسرا گھاؤ بتاؤں، مسلمان آئے تھے مارداری کے لیے، رسول اللہ فرماتے ہیں او مسلمانوں مجھے کاغذ اور قلم دے دو، میں نے 23 سال تمہارے اوپر کام کیا ہے، میرا دل چاہتا ہے قیامت تک کے لیے میں وہ کچھ تمہیں نسخہ بتا دوں، اگر اس نسخے پہ عمل کرو گے تو قیامت تک تم گمراہ نہیں ہوگے. وہاں پر کہنے والا کہتا ہے عزادارو خدا کی قسم نہ دیتے, اتنا سخت جملہ پہ رسول اللہ کو نہ کہتے. کہتے ہیں ان الرجل لا یحجر, کہ یہ شخص اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ, عزادارو خدا کی قسم یہ گھاؤ تھا, یہ ایسا گھاؤ تھا سینے میں رسول اللہ کو کبھی بھی فرصت نہیں ملی, کبھی کسی کو نہ اٹھانے والے رسول نے پہلی مرتبہ فرمایا قومو عنی, میری نظروں سے دور ہو جاؤ. اللہ اکبر, عزادارو رسول اللہ کی حالت غیر ہے. ذرا منظر دیکھیے, میرے آقا اور مولا رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت زہرا تیمار داری میں مصروف ہیں. ایک مرتبہ دق الباب ہوا, میری آقا زادی عزادارو فرماتی ہیں اے شخص تو کون ہے؟ کہتا ہے بڑی دور سے آیا ہوں, رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. میری آقا زادی فرماتی ہیں رسول اللہ کی حالت اچھی نہیں ہے, زیارت نہیں کی جا سکتی. تھوڑی دیر گزر گئی, پھر دق الباب ہوا عزادارو, پھر میری آقا زادی پوچھتی ہیں اے شخص تو کون ہے؟ جواب ملا بڑی دور سے آیا ہوں, زائر ہوں رسول اللہ کا, ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. میری آقا زادی فرماتی ہیں میرے بابا کی طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی خدمت میں قبول کر سکے. عزادارو پھر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دق الباب ہوا تیسری مرتبہ. سن سکتے ہو جملہ؟ ابھی میری آقا زادی جواب دینا چاہتی تھی, عزادارو رسول اللہ اٹھ پڑے, شہزادی تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ, شہزادی یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی نبی سے اجازت نہیں دی. یہ تیرے در کی اتنی عظمت ہے کہ اجازت کے بغیر اس میں نہیں آ سکتا. میں کہوں گا یا رسول اللہ حضرت اسرائیل تو نہیں آتے لیکن چار دن کوئی زیادہ دن نہیں ہوتے, مگر چار دن کے بعد یہی در ہوگا جس میں اجازت نہیں مانگی جائے گی, بس آگ لے کے آئیں گے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. میرے آقا اور مولا عزادارو رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی, سن سکتے ہو خدا کی قسم عجیب جملہ ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی ذرا اپنی گود تو پھیلاؤ, میرا سر اپنی گود میں رکھ دو. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ, خدا کی قسم گود کے بڑے مصائب ہیں. ایک مصیبت کا جملہ سنیں گے کربلا سے, ایک مجھے اور گود یاد آ گئی. جب سرکار وفا حضرت ابو الفضل العباس زمین پہ آئے نا عزادارو, میرے آقا اور مولا حسین آئے اپنے بھیا کے لاشے پہ, ابھی زندگی تھی رمق تھی, گرز لگا ہوا ہے سارے جسم پہ خون بہ رہا ہے. میرے مولا حسین نے حضرت ابو الفضل العباس کا سر اقدس اپنی گود میں رکھا. مجمع و مصائب اہل البیت کی روایت عرض کر رہا ہوں, جیسے میرے مولا کو گود کی گرمی محسوس ہوئی, پھر مولا عباس نے اپنا سر زمین پہ رکھ دیا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ, عزادارو پھر میرے مولا حسین نے اپنی گود میں رکھا, پھر جیسے محسوس ہوا حضرت ابو الفضل العباس کو, پھر گود کے بعد پھر اتار کے خاک پہ رکھ دیا. عزادارو جب تیسری مرتبہ یہ کیا تو میرے مولا فرماتے ہیں عباس آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم آپ کا سر اقدس اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں, آپ پھر اپنا سر خاک پہ رکھ دیتے ہیں, یا سرکار وفا کسے کہتے ہیں؟ میرے مولا کے جسم میں تڑپا ہٹ پیدا ہوئی اور آواز دے کے کہتے ہیں مولا حسین
ابھی آپ نے میرا سر تو اپنی گود میں رکھ لیا، مجھے تھوڑی دیر کے بعد وہ منظر دیکھ رہا ہوں جب آپ کا سر اقدس ہوگا، کوئی گود نہیں ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، رسول اللہ کا سر ہے علی کی گود میں۔ وصیتیں شروع کی، یا علی مجھ سے جدا نہ ہونا، یا علی میرا غسل خود دینا، مجھے کفن خود پہنانا، یا علی دیکھو مسلمانوں کے آنے سے پہلے میرے اوپر نماز جنازہ پڑھنا۔ اللہ اکبر، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں، یا علی مجھے خود دفن کرنا۔ ایک جملہ سن سکتے ہو آزادارو؟ مصائب سن رہے ہو نا، وفات سن رہے ہو رسول اللہ کی۔ بعض روایات میں ہے کہ شہادت ہوئی تھی رسول اللہ کی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، یا علی، خدا کی قسم بڑا سخت ہے جملہ، فرماتے ہیں، یا علی میں امت کے تیور کچھ اور دیکھ رہا ہوں، یا علی اس پر صبر کرنا، یا علی صبر کرنا کہ صبر کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یا علی اگر آپ نے صبر نہ کیا تو میرا دین باقی نہیں رہے گا۔ عزاداروں، یہ وصیتیں ہو رہی ہیں تو وہ لاڈلی بیٹی کی حالت کیا ہوگی؟ بے قرار شہزادی، کبھی گریا کرتی ہے، کبھی تڑپ جاتی ہے۔ جب دیکھا نا بابا نے اپنی لاڈلی کی یہ حالت، کہتی ہے، اے میری لاڈلی بیٹی آؤ، ذرا اپنے کان میرے دہن کے نزدیک کرو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دادارو، بے قرار معصومہ نے اپنے کان رسول اللہ کے منہ کے پاس کیے۔ کوئی ایسے جملے رسول اللہ نے کہے، قرار آ گیا شہزادی کو۔ سن سکتے ہو جملے؟ میرے مولا علی پوچھتے ہیں، شہزادی رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ کا گریا رک گیا، بے قرار جسم قرار میں آ گیا۔ شہزادی فرماتی ہے، رسول اللہ نے مجھے فرمایا، بطول اتنا مت رو، سب سے پہلے بنی ہاشم میں تو میرے پاس آئے گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دادارو، بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجادارو، اعلان ہو گیا رسول اللہ، وہ محمل، وہ جگہ جہاں وہی نازل ہوا کرتی تھی، ارے قرآن ختم ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دادارو، بس آخری جملے ہیں، آپ نے مصائب سن لیا، آپ نے گریا کر لیا، مجلس تمام ہو گئی۔ خدا کی قسم، چلو ایک جملہ اور بھی سن لیجئے۔ معصوموں کا آخری وقت عجیب ہوا کرتا ہے۔ جب حضرت زہرا کی شہادت ہونے لگی نا، آخری وقت تھا، گریا کرنے لگ گئی۔ آخری وقت بڑا عجیب ہوتا ہے، خدا کی قسم۔ میرے مولا فرماتے ہیں، زہرا آپ کو کیا فکر ہے، آپ کس لیے گریا کر رہی ہیں؟ سن سکتے ہو خدا کی قسم جملہ؟ میری آقا زادی رو کے کہتی ہیں، یا علی میں جب اس دنیا میں دیکھتی ہوں، میرے علاوہ تیرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ارے رو اس لیے رہی ہوں، ساتھ آ رہا ہے، جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ کو دی تھی. ایک مرتبہ میرے مولا حسن نے وہی وصیت اپنے بھیا حسین کو کی، بھیا میرے جنازے پہ صبر کرنا، اگر صبر نہ کیا تو اسلام تباہ ہو جائے گا. اللہ دارو بس انا للہ، ابھی تابوت آئے گا. خدا کی قسم اکثر مسلمانوں نے شرکت کی تھی رسول اللہ کے تابوت میں جنازے میں. آپ پوچھیں گے اے مولانا کیا ہو گیا، یہ رسول اللہ کا جنازہ ہے، اس میں سب مسلمانوں کو آنا چاہیے تھا. میں کہوں گا نہیں، بعض ایسے تھے جو رسول اللہ کی میراث تقسیم کرنے میں لگے ہوئے تھے. اجرکم علی اللہ. عزادارو بس آخری لفظ ہے، رسول اللہ کا جنازہ جیسے آیا مدینے کی گلیوں میں، لوگ